نجد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، محترم حضرات، میں نے یہ ایک حدیث کا صرف ابتدائی حصہ پڑھا ہے. یہ حدیث احادیث کی کتابوں میں ہر کتاب کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے فرمایا، امت کو خطاب کر کے، اجتنبوا السبع الموبقات، بچو سات ایسی چیزوں سے جو بالکل تباہ و برباد اور ہلاک کر دینے والی ہیں، یعنی بدترین قسم کے گناہ ہیں، وہ سنگین جرائم میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، قریب بھی نہ جاؤ. ویسے تو بہت سی نافرمانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور بڑی معصیتیں ہیں پھیلی ہوئی ہیں دنیا میں، لیکن ان میں سے سات کو آپ نے خصوصیت سے یہاں بیان فرمایا کہ ان سات سے خصوصیت کے ساتھ اپنے آپ کو بچاؤ. وجہ اس کی بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو ان سات برائیوں سے محفوظ رہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے مزید گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ان سات سے بچو باقی اور گناہوں سے نہ بچو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں گناہ میں، اس لیے ان سے بچو گے تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور گناہوں سے بھی حفاظت فرما دے. لہذا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، خصوصیت کے ساتھ ان سات چیزوں سے، اس لیے کہ ان برائیوں کے اور ان گناہوں کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں اور اپنے ساتھ ہزاروں گناہوں کو کھینچ کر لے آتے ہیں. بظاہر تو وہ ایک گناہ ہے، جیسا کہ ابھی عنقریب عرض کروں گا انشاءاللہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک گناہ بہت سے گناہوں کا سبب بنتا ہے اور کھینچ کر لے آتا ہے دوسری نافرمانیوں کو. وہ سات گناہ کون سے ہیں جو ہلاک کرنے والے ہیں اور تباہ و برباد کرنے والے ہیں؟ ان کو ابھی میں عرض کرتا ہوں. پہلے تو ایسے ہی اختصاراً شمار کرا دوں گا، بعد میں توفیق اللہ نے عطا فرمائی تو تفصیل سے ہر ایک کو بیان کروں گا. لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہلاکت اور یہ تباہی اور بربادی آخرت میں تو ہے ہی، اس سے تو کوئی مومن انکار نہیں کر سکتا، اور ایسی تباہی اور بربادی ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اثرات، ان تمام برائیوں کے اثرات دنیاوی زندگی پر بھی پڑتے ہیں، اور بہت برے اثرات پڑتے ہیں. آپ خود اندازہ لگا لیں گے جب میں تفصیل سے کچھ عرض کروں گا کہ دنیاوی زندگی ان کی کیسی ہوتی ہے. پہلے تو میں شمار کرا دوں کہ وہ کون کون سے ہیں، شاید پھر یاد نہ رہے. فرمایا الشرک باللہ، سب سے بدترین اور سب سے سنگین ترین گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. کچھ تھوڑی سی تفصیل بعد میں عرض کروں گا. یہ ایسا بدترین اور سنگین گناہ ہے کہ آخرت میں اگر کوئی شخص پہنچ جائے شرک کرتا ہوا، یعنی اس نے توبہ نہ کی ہو اور وہ اسلام اور وہ ایمان نہ لایا ہو، مشرک ہو کر مرا، تو قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں بہت سی جگہ آیا ہے کہ وہ کبھی بھی جہنم سے آزاد نہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم. یہ تو اتنا سنگین گناہ ہے، اور یہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ کافروں کی اور مشرکوں کی بخشش نہیں، ان کو تو سیدھا جہنم کے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا، اور وہ بدترین معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے موت کے وقت سے لے کر، اور ہوتا رہے گا یہ معاملہ بدترین آخرت تک. وہاں جا کر پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ بس ہمیشہ کے لیے جاؤ. پہلا گناہ تو یہ بتایا، دوسرا بتایا کہ السحر، جادو، یہ بھی بدترین گناہ ہے جو ہلاک کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے. اس کی حقیقت بعد میں عرض کروں گا کہ کیا ہے. اور یہ کہ جادو کا اثر ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ ہمارے بہت سے روشن خیال یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں، ڈھکوسلا ہے جادو ٹونا، کوئی اثر وثر نہیں ہوتا. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اوروں پہ ہوتا ہوگا، ہمارے اوپر نہیں ہوتا، اس لیے اس کے بارے میں بھی کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالی مجھے توفیق عطا فرمائے. اور تیسرا گناہ فرمایا وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی کو ناحق قتل کر دینا. اگر مسلمان کو قتل کیا ہے تب تو ظاہر بات ہے کہ اس کا کتنا گناہ ہوگا، لیکن کافر کو قتل کرنا بھی بہت سی صورتوں میں جائز نہیں. کچھ عرض کر دوں گا انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی. چوتھا گناہ بیان فرمایا آکل الربا، سود خور. یہ بھی تباہ و برباد کرنے والی چیز ہے. پانچواں بیان فرمایا آکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھا جانے والا، اور بیوہ بھی اس کے اندر داخل ہے کیونکہ وہ بھی بے سہارا ہے. چھٹا بیان فرمایا قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، کہ ایمان و مومن عورتوں پر جو بھولی بھالی ہیں، یہ بازاری نہیں، بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا. ساتواں نکل گیا ذہن سے، پھر بتا دوں گا انشاءاللہ. تو یہ گناہ بیان فرمایا آپ نے. ان میں سب سے پہلے بیان فرمایا شرک. شرک توحید کی ضد ہے. توحید کا مطلب یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرما رکھی اور اسی کو ایمان بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا, وحدہ لا شریک اس کو سمجھنا, نہ دو خدا ہیں نہ چار خدا ہیں نہ تین خدا ہیں نہ 360 ہیں, صرف ایک ہے, ایک ہی ہستی. اور قرآن کریم کی ایک تہائی, قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ شرک کی تردید اور توحید کی تائید میں ہے. ایک تہائی حصہ اس لیے کہ کفار مکہ جن کے زمانے میں قرآن کریم نازل ہوا مشرک تھے, وہ اللہ کو مانتے تھے. جیسا کہ قرآن کریم میں جا بجا آیا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, کہ آپ اگر ان کافروں سے یہ معلوم کریں من خلق السماوات والارض, کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, لَيَقُولُنَّ, تو وہ کہیں گے اللہ, اللہ نے پیدا کیا. اللہ کو مانتے تھے, انکار نہیں کرتے تھے اللہ سے, اس لیے کہ اللہ تعالی کی عبادت اور اس پر یقین انسان کی فطرت میں داخل ہے. وہ دوسری بات ہے کہ وہ شرک کرنے لگے, کفر کرنے لگے اور کچھ کرنے لگے, لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود, اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل ہونا اس کی فطرت میں داخل ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسی قوم پیدا ہوئی تھی روس جس کو کہتے تھے, کہ انہوں نے خدا کا انکار کر دیا, چل نہ سکی بات, فطرت کے خلاف کوئی قانون چل ہی نہیں سکتا, کوئی نظریہ فطرت انسانی کے خلاف چل نہیں سکتا. ان کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں ان سب مذہبوں میں وجود خدا ضرور ہے, چاہے وہ تین مانے دو مانے. جیسے کہ یہ آتش پرست ہیں مجوسی, یہ دو خدا مانتے, عیسائی ہیں وہ تین خدا مانتے, ہندو ہیں وہ 360 مانتے, لیکن مانتے ہیں خدا کے وجود کے قائل ہیں. تو اللہ تعالی کی وجود اور اس کی ہستی پر کو ماننا یہ فطرت انسانی ہے. اور کیسے نہ ہو کہ تمام انسانوں نے روز الست میں اس کا اقرار کیا ہے, الستو بربکم, قالوا بلا, سب کہنے لگے یقینا آپ ہمارے رب ہیں. تو کفار مکہ بھی خدا کے وجود کے قائل تھے, مانتے تھے اس کی ہستی سے اور اس کے وجود سے انکار نہیں کیا, لیکن دوسروں کو بھی شریک کر دیتے تھے اس کی خدائی میں کہ وہ تو سب سے بڑا خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا, اور چھوٹے خدا یہ، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو پیدا کر دیا سب چیز کو، لیکن کاروبار دنیا اور کاروبار عالم چلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے خدا اور بنا دیے. یہ بات نہ سمجھ سکے کہ خدا بھی کوئی مخلوق ہوتا ہے، وہ تو مخلوق نہیں، انہوں نے مخلوق کو خدا بنا دیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو جیسے دوسرے فاتحین کی اور دنیاوی بادشاہوں کی کیفیت ہوتی ہے فتح کے وقت، آپ کی یہ کیفیت نہیں تھی. فاتح قوم جو ہوتی ہے اور ان کا جو کمانڈر ہوتا ہے سینہ نکال کر آتا ہے. حدیث شریف میں آیا کہ آپ جب مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہے تھے، اللہ کے سامنے سر نیاز جھکا ہوا تھا، نہ کوئی تمتراق نہ کوئی شان و شوکت، سر مبارک جھکا ہوا تھا. حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ سواری کا جو ہودا ہوتا ہے اونٹ کا، آپ کا سر مبارک اس پر لگ جاتا تھا، اتنا جھکا ہوا تھا. اور نہ کوئی نعرہ تھا، نہ زندہ باد نہ مردہ باد کا نعرہ تھا، بلکہ زبان مبارک پر سورہ فتح کی تلاوت جاری تھی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس کی تلاوت جاری تھی. داخل ہو گئے مکہ معظمہ میں، آپ تشریف لائے کعبہ مکرمہ کے قریب، دروازہ کھلوایا کعبے کا، اندر داخل ہوئے، لیکن اندر بت رکھے ہوئے تھے. فوراً باہر نکل آئے، اور نظر جو ڈالی تو کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے جن کو خدا بنا رکھا تھا انہوں نے. 360، ہر دن کا ایک خدا، ہر دن کا ایک خدا. حدیث شریف میں آیا کہ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ اشارہ کرتے کسی جس بت کی جانب اشارہ کرتے، یہ آیت پڑھ کر، جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بس فوراً وہ اوندھے منہ گر جاتا. باہر کے 360 بتوں کو اسی طریقے سے اوندھے منہ گرا دیا، اور حکم دیا کہ کعبے میں سے تمام بتوں کو باہر نکالا جائے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس گھر میں مورتی اور بت رکھے ہوں وہاں جانا نہیں چاہیے. آپ فوراً نکل آئے، چنانچہ ان کو نکال کر توڑا گیا. خداؤں کو توڑا جا رہا ہے، اب کچھ نہیں کر سکتے، ایسا خدا بے بس، کچھ نہیں کر سکتا، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، ایسا خدا ہو سکتا ہے؟ پھر آپ اندر تشریف لے گئے، دیکھا کہ کعبہ مکرمہ کی دیواروں پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تصویریں بنی ہوئی ہیں. یہ بت نہیں تھی، یہ تصویر تھی. بت مورتی کو کہتے ہیں، مورتی جو مجسمہ ہوتا ہے، تصویر اس نقش کو کہتے ہیں جو دیوار یا کپڑے یا کاغذ پر بنائی جائے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کافروں کو. کعبے کے اندر ان دونوں بزرگوں کی تصویر بنا دی, حکم دیا کہ زمزم لایا پانی, زمزم کا پانی لایا جائے, حکم دیا کہ ان تصویروں کو زمزم کے پانی سے صاف کر دیا جائے. جب بالکل صاف و شفاف ہو گیا تب جا کر آپ اس میں داخل ہوئے. کتنی اس سے ہمیں, کتنے درس ہمیں ملے آپ سمجھ لیجیے. کعبہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو رہے اس لیے کہ بت رکھے ہوئے, اور اس لیے کہ تصویریں بنی ہوئی. سمجھ لیجئے اس کا کیا حکم ہوگا. یہ موضوع تو ہے نہیں جو میں عرض کروں اس کو, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 360 بت وہ مانتے تھے اور اللہ کو بھی مانتے تھے, لیکن قرآن کریم انہیں جا بجا مشرک کہہ رہا ہے, جا بجا مشرک کہہ رہا ہے. کسی مخلوق کو اللہ کی خدائی میں شریک کر دینا یہ شرک ہے, اس کو شرک کہتے ہیں. اللہ تو تنہا ہے, منفرد ہے, یکتا ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. خالق خالق ہے, مخلوق مخلوق ہے, مخلوق عاجز ہے, خالق قادر مطلق ہے. مخلوق کچھ نہیں کر سکتی جب تک خالق کا حکم نہ ہو. مخلوق بے دست و پا ہے اور خالق مختار کل ہے. ہم تو ایسا خدا مانتے, ہم یہ ٹوٹے پھوٹے اور شکستہ خدا نہیں مانتے. اللہ کے فضل و کرم میں تمام مسلمان ایسے ہی ہیں. تو یہ شرک ہے حضرت کہ اللہ کی خدائی میں کسی مخلوق کو شریک کر دینا. اللہ تعالی رزق دینے والا ہے, اور یہ یقین کر لینا اور اس کے خلاف ایمان لانا کہ رزق تو مجھے فلاں بت دیتا ہے, ظاہر ہے کہ یہ شرک ہے. اللہ تعالی نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور اس کے خلاف یہ ایمان رکھنا کہ آسمان اور زمین خود بخود پیدا ہو گئے, شرک ہے. یا یہ یقین رکھنا اس کے خلاف کہ آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا کسی اور خدا نے, شرک ہے. تو یہ ہے شرک. چونکہ ہم سب کو اللہ تعالی نے اس کھلے ہوئے شرک سے محفوظ رکھا, اس لیے میں اس پر زیادہ اور کوئی تفصیلی بات عرض نہیں کروں گا. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ مشرک کی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی تباہ و برباد. اس پر غالباً آپ یہ سمجھیں, سوچیں کہ ان کی دنیا تو بڑی رنگین ہے. دیکھتے ہیں ہم دن رات اور مشاہدہ کرتے ہیں, ایمان والوں کی دنیا تو اتنی رنگین نہیں, ان کی دنیا تو بڑی خراب معلوم ہوتی. پھر میں یہ کیسے کہہ رہا ہوں کہ ان کی دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب. آخرت تو خراب ہے ہی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یقین رکھیے کہ ان کی دنیا بھی خراب ہے. اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا جو لطف ہے اور سکون ہے وہ انہیں حاصل نہیں, وہ مومن کو حاصل ہے. جو مزہ لطف اور سکون اللہ نے مومن کو عطا فرمایا ہے ایمان کی برکت سے، کسی مشرک اور کافر کو وہ حاصل نہیں. مجھے ایک صاحب نے سنایا جو امریکہ میں بہت رہے ہیں اور ان کے بڑے اونچے اونچے لوگوں سے تعلقات ہیں، انہوں نے سنایا کہ امریکن موت سے اتنا ڈرتا ہے کہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، جبکہ مومن کی حالت اس کے خلاف ہے کہ اگر اسے کافروں سے شہادت نہ ملے تو آپس میں لڑتا ہے، کافروں کی جانب سے اگر شہادت نہ ملے انہیں تو مومن تو وہ ہے کہ آپس میں لڑتا ہے اور مرتا ہے، موت سے نہیں لڑتا ہی. بس ایک واقعہ سنا کے اس کا ذرا ختم کر دوں گا. فاروق اعظم کے دور میں جہاد جاری تھا زبردست، اور دنیا کی دونوں بڑی سلطنتیں سرنگوں ہو رہی تھیں، شکست کھا رہی تھیں. مقابلے میں پکے مومن تھے ان کی، کثرت تعداد، نفری کی کثرت، ساز و سامان کی کثرت، تنظیم اور ہر چیز میں وہ بہت اونچے تھے. بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ موت کا خوف ان کو کیسا ہے. تھے کافر، ایرانیوں سے جنگ تھی اور وہ پوری قوت کے ساتھ میدان جنگ میں آئے تھے، کیونکہ دو جنگوں میں شکست کھا چکے تھے. تو اب وہ پوری قوت کے ساتھ آئے میدان جنگ میں. ان کی جانب سے جو سپہ سالار تھا اس کا نام تھا رستم. رستم یہ وہ رستم نہیں جو مشہور ہے، یہ دوسرا ہے. اب پورے ایران میں سب سے بڑا بہادر تھا، بڑا فوجی دماغ تھا اس کا. بس یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑا کمانڈر تھا وہ پورے ایران کا، افواج ایران کا. وہ مقابلے پر غالباً 80,000 لشکر لے کر ادھر سے، وہی اپنے 20,000-22,000-25,000 جنگ شروع ہوئی. پہلے تو وہ سفارت چلتی رہی، پیغامات چلتے رہے، وہ جنگ سے بھاگ رہا تھا. رستم جنگ کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے موت نظر آ رہی تھی، لیکن یہ سفارت ناکام ہوئی. اس نے کہہ دیا صبح کو حملہ کریں گے. ادھر یہ تیار صف بستہ ہو گئے. اس نے یہ حرکت کی کہ اپنی فوج پیچھے نہ قدم ہٹائے، لوہے کے کانٹے دار گوکھرو فوج کے پیچھے بچھا دیے. آج کل اس کی جگہ یہ جو
خاردار تار
نہیں، یہ جو ہے ہاں ٹینک، ہاں بارودی سرنگیں آج کل یہ ہیں اس کی جگہ، یہ بارودی سرنگیں ہیں آج کل اس کی جگہ. تو بڑے بڑے لوہے کے گوکھرو جس میں کانٹے تھے وہ اپنی فوج کے پیچھے بچھا دیے اور اعلان کر دیا کہ کوئی بھاگ نہیں سکتا، بھاگے گا تو اس کے اندر الجھ کے مر جائے گا. خیر، مسلمانوں کے سپہ سالار کو اس نے پیغام بھیجا، بیچ میں دریا حائل تھا، کہ تم آتے ہو دریا عبور کر کے یا ہم آئیں. انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم آ رہے ہیں. یہ تو موت سے ڈرتے ہی نہیں تھے، بلکہ موت کو تو گلے لگاتے تھے. اسی میں ایک اور واقعہ بھی ذہن میں آ گیا کہ خالد بن ولید یہ بھی تھے ایران میں ایک موقع پر، وہاں پر جنگ شروع ہوئی، ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا تھا، کسی نے پوچھا کہ تم لوگ اتنی جلدی فتح کیسے حاصل کر رہے ہو؟ کہا کہ میرے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ جو موت سے محبت رکھتے ہیں، وہ ہیں میرے لوگ، فتح حاصل نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ چنانچہ یہ لشکر دوسری طرف چلا گیا، ادھر سے حملہ شروع ہو گیا، لیکن مسلمانوں کے سپہ سالار، ان کا نام نعمان تھا، انہوں نے حملہ کرنے کی اجازت نہ دی، کھڑے رہے. نیچے کے کمانڈروں کو اس میں بڑا تردد ہوا کہ یہ کیسی بزدلی ہے، وہاں سے تیر چلے آ رہے ہیں اور چیزیں چلی آ رہی ہیں اور ہمیں جواب دینے کی بھی اجازت نہیں. یہ ہیں صحابہ اکرام، انہوں نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں، اپنے نیچے کے کمانڈروں سے تمہیں معلوم نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جنگ میں ہوتے اور ہم بھی ہوتے تھے ساتھ میں، تو آپ صبح کو حملہ نہیں کرتے تھے بلکہ سورج کے زوال کے بعد حملہ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں کی دعائیں آتی ہیں. رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، نماز کا وقت ہے، میں تو اسی وقت حملہ کروں گا. سنت کا اس قدر اتباع. بہرحال جب سورج زائل ہو گیا، زوال ہو گیا اس کا، تو اب حکم دیا کہ دیکھو میں جھنڈے کو حرکت دوں گا، پہلی مرتبہ حرکت دوں تو سب لوگ وضو کر کے تیار ہو جانا، دوسری مرتبہ حرکت دوں، نعرے وارے نہیں، دوسری مرتبہ حرکت دوں تو سب بستہ ہو کر بالکل حملے کے لیے تیار ہونا، تیسری مرتبہ حرکت دوں تو حملہ کر دینا. چنانچہ اس پر عمل ہوا اور ساتھ میں وصیت کی کہ اگر میں مر جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو جنگ نہ روکنا، میرے بعد فلاں شخص میرا نائب بنے گا. جنگ شروع ہو گئی، شام تک سب بھاگنے لگے ایران. اب وہ بھاگتے تو ان کانٹوں میں اور گوکروں میں الجھتے. رستم جو سب سے بڑا بہادر تھا، مجھے یہ دکھانا تھا، ادھر تو موت کا یہ استقبال اور ادھر یہ کیفیت کہ جب اس کی فوج پیچھے ہٹنے لگی بھاگا، موت سے بھاگا، اتنا بڑا بہادر، حتیٰ کہ دریا میں جا کر اپنے آپ کو ڈبو دیا اس نے. یہ ہے صورتحال. مومن تو موت سے محبت کرتا ہے، تو وہ قوم اتنی ڈرتی ہے موت سے کہ دنیا میں کسی سے اتنی نہیں ڈرتی. شرک سے یہ مصیبت آئی، کفر سے یہ چیز سامنے آئی کہ موت سے ڈر. ہر وقت موت کا خوف ان پر مسلط رہتا ہے. زندگی بظاہر تو بڑی ٹیپ ٹاپ ہے اور رنگینی ہے، لیکن اندر یہ حال ہے. اس لیے مشرک کی زندگی دونوں جہان میں تباہ، اور مومن کی زندگی دونوں جہان میں بہترین ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں اللہ تعالی ہر فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے جان و مال کی عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین.